نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. یہ سورہ زحا کی جنایتیں ہیں. سورہ الزحا وہ سورت ہے جس کو اکثر ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں. عموماً ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پرانی مطالب سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر اور پرانی مضامین سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر ہمیں جو قرآن کے پڑھنے میں لذت آنی چاہیے وہ نہیں آتی. اللہ کرے کہ ہم قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھنے والے بنیں. اس لیے کہ میں ایک بہت موتی سی مثال دیتا ہوں کہ عام طور پر جس زبان سے ہم واقف نہیں ہوتے اس کی مضامین اور معانی جب ہم کو پتہ نہیں چلتا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن جب اس کے معانی اور مطالب سے واقف ہوتے ہیں تو پھر اس کے سننے میں سمجھنے میں لذت آیا کرتی ہے. اگرچہ قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے کہ اس قرآن عظیم کو بغیر سمجھے بھی انسان پڑھتا ہے تو اس صورت میں واقعتاً اللہ کی ذات سے محبت ہے تو لذت آتی ہی ہے. میں نے ابھی اثر کے بعد وہاں ایک مسجد میں ایک بات کہی کہ عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں کون سی عبادت افضل ہے. حضرت مجدد الفسانی درہندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہندوستان میں گزرے ہیں. اکبر نے جب ایک نیا دین قائم کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر و خلیفۃ اللہ, یہ ایک نیا دین قائم کیا اور اس نئے دین کے قائم کروانے میں بھی اس زمانے کے پیسہ کھانے والے علماء کا ہاتھ تھا. جن لوگوں نے قرآن کے قائد سے غلط استدلال کیا اور یہ کہا کہ محمد کا دین تو 1000 سال تک چلنے والا تھا, قرآن کہہ رہا ہے 1000 سال ختم ہو گئے اس لیے اب آپ نیا دین قائم کر دیجیے. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. مولانا نے فرمایا کہ جن جن لوگوں سے امت کو نقصان پہنچا ان سب پر قلم اٹھایا گیا, مثلا قادیانیوں سے اور رازیوں سے شیعوں سے اور اسی طرح معتزلہ سے خوارج سے, نہ معلوم دنیا بھر کی کتنی جماعتیں ہیں جن سے اس امت کو نقصان پہنچا ان سب پر قلم اٹھایا گیا, لیکن ایک جماعت وہ ہے جن پر ابھی قلم نہیں اٹھایا گیا. اگر اٹھ گیا تو قلم رکے گا نہیں, اور وہ ہیں وہ علماء, علماء سو, وہ جماعت کہ جنہوں نے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے امت کو گمراہ کیا. فرمایا اس پر ابھی قلم نہیں اٹھا ہے, اگر اس پر قلم اٹھ جائے گا تو قلم رکے گا نہیں. بہرحال یہی وہ علماء سو تھے جنہوں نے حکومت کا پیسہ کھا کر اور اکبر کو غلط راستے پر ڈال دیا. مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اسی دین کو ختم کرنے کے لیے مجدد وقت بنا کر کے بھیجا تھا. حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے علوم سے نوازا تھا, اور ہمارے قابل علماء جو یہاں موجود ہو آپ ان سے سمجھیں گے ان کی باتوں کو تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا تھا. حقیقت حال یہ ہے کہ زمانہ جیسا ہوتا ہے اللہ اسی کے مطابق بزرگوں پر الہام بھی فرمایا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ علوم بھی نوازا کرتے ہیں. حضرت نے ایک جگہ اپنے مکتوبات میں کسی نے سوال کر لیا کہ حضرت یہ دین اسلام جو ہے, یا یوں کہہ دیجئے کہ احکام تکلیفیہ جو ہیں جس کا بندے کو مکلف بنایا گیا, اللہ نے احکام تکلیفیہ کا مکلف پہلے آسمانوں کو کہا کہ تم بن جاؤ تو انہوں نے منع کیا, زمین سے کہا تم بن جاؤ, سب نے منع کیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها سب نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تیرے مکلف نہیں بن سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں، تیری عبادت کی تیری شان بہت بلند ہے، نہیں کر سکتے ہم تیری شان کے مطابق، سب نے منع کیا. تو کس نے اٹھا لیا؟ وحمل حل انسان، یہ چھوٹے سے انسان نے اٹھا لیا. تو سب نے منع کیا اور اس نے اٹھایا، تو انسان قابل تعریف ہوا کہ نہیں؟ اس کی تعریف کرنا چاہیے تھا اللہ کو. تو اللہ اس کی برائی کر رہا ہے، انہو کان ظلوما جہولا، یہ ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. عجیب ہے، اللہ کسی نے تیرا کام نہیں کیا، ہم نے کیا، تو تو ہماری برائی کر رہا ہے، اور وہ بھی قرآن میں کر رہا ہے. انہو کان ظلوما جہولا. مجدد صاحب سے کسی نے یہ سوال لکھ کر کے بھیجا، حضرت نے فرمایا برائی نہیں کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے تمہاری. فرمایا کیسے تعریف اس میں؟ فرمایا ظلوم کہتے ہیں اپنی طاقت سے زیادہ اٹھانے کو. انسان کی طاقت نہیں تھی اتنی بڑی شریعت کو اٹھانے کی، پھر بھی اس نے اٹھا لیا، تو اللہ محبت میں اس کو ظالم کہہ رہا ہے. جیسے بیٹے سے کوئی چیز نہیں اٹھائی جاتی اور پھر وہ کام کرتا ہے، تو محبت میں بات کہتا ہے، ظالم کہیں کہ مزہ آ گیا تم نے میرا کام کر دیا. فرمایا اللہ تعریف کرتا ہے. اور جبور کہا، فرمایا کہ بڑوں کے سامنے نہ بولنا اور اپنی جہالت کا اعتراف کرنا یہ قابل تعریف ہے. بڑوں کے سامنے زبان ہلانا یہ تعریف نہیں ہے، بڑوں کے سامنے خاموشی اختیار کرنا اسی کا نام ہے جو ہے جہالت. فرمایا اللہ تو اس میں تعریف کر رہا ہے، برائی نہیں کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں اللہ کے حبیب تہجد کے موقع پر پہنچ گئے، دیکھا کہ دونوں میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، حضرت نے دستک دی. بخاری شریف کی روایت ہے دونوں بیٹھ گئے، تو اللہ کے نبی میاں بیوی کے بیچ میں جا کر بیٹھ گئے، ادھر فاطمہ ہے ادھر علی ہے، بیچ میں جا کر اللہ کے نبی بیٹھے. فرمایا تم نے تہجد نہیں پڑھی، تہجد سے مسائل حل ہوتے ہیں. میرے بھائی یہ امت بولنے کی رہ گئی ہے، امت عمل کی نہیں رہی. اللہ امت کو عمل کرنے والی بنا دے. ہمارے حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی میں اپنے ان بچوں سے ان دوستوں سے کچھ ملفوظات گاڑی میں سنا رہا تھا، پنجاب کے اجتماع میں حضرت نے فرمایا ایک عجیب بات ارشاد فرمایا، حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امت کو اللہ کا تعارف کرانا چاہیے تھا، لیکن امت اپنی شخصیتوں کا تعارف کرانے پر آ چکی ہے، اللہ کا تعارف بھول چکی ہے. ہم نے اپنے تعارف کروائے، میں کون، میری شخصیت، میرا مقام، میں عالم، میں مبلغ، میں داعی، میں شیخ الحدیث، میں فلاں، میں فلاں. ہمیں تو اللہ کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے، اللہ کون ہے. اور حضرت جی نے شاملی کے پنجاب مالیہ کوتلا کے اجتماع میں جب حضرت کو دعوت دی، حضرت نے اپنی عدالت یا کسی اور وجہ سے منع کیا کہ میں نہیں آ سکتا ہوں، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نہیں آؤ گے تو مجمع نہیں ہوگا. حضرت جی نے فرمایا یوسف کے نام پر نہ بلاؤ، اللہ کے نام پر بلاؤ. جس دن یوسف نہیں ہوگا تم کس کے نام پر بلاؤ؟ اللہ حی لا یموت ہے، اس کے نام پر بلاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پر علوم اور خصوصاً توحید کو زبردست کھولا تھا. آپ کے ہر مضمون کو اٹھا لیجیے، توحید کا سبق اس کے اندر ضرور نکلتا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا تہجد ایک بہت بڑی نماز ہے. حضرت جی مائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں کوئی بڑا نہیں. امام الانبیاء اسے بنایا، سرتاج اولیاء اسے بنایا، سب کچھ دیا، لیکن اس نبی سے یہ فرمایا قوم تم کھڑے ہو جاؤ، پھر لے رات کے اندر آدھی رات، اس سے کم، اس سے زیادہ، اپنی طاقت کے مطابق تم کھڑے رہو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کو مقام بلند اور عطا کرنا تھا، تو اللہ نے تہجد کی نماز عطا فرمائی. میرے بھائیوں، ہم بولنے سے زیادہ کرنے والے بنے. ہماری زندگیوں میں تہجد کی نماز ہو، نبی سے بڑھ کر کون ہو سکے؟ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. امت کے لیے تو فرض نہیں ہے، امت کے لیے تو سنت قرار دیا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک مرتبہ حیضہ سوار ہوا، ایسا کمانا جو سوار ہوا. تو میں نے اپنے ابا جی مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ فرماتے مشکات کا زمانہ حضرت شیخ کا تھا, پڑھنے کا زمانہ تھا, فرمایا میرے اوپر حیضہ سوار ہوا, جو سوار ہوا میں نے حضرت میرے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہا کہ ابا جی تہجد کی نماز فرض ہے. فرمایا دلیل, فرمایا قم اللیل قم امر کا صیغہ ہے, امر وجوب کے لیے آتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز فرض ہے. فرمایا تب تو تو اور تیرا پیر مولانا خلیل سب دونوں جنت میں جائیں گے, ہم سب جہنم میں جائیں گے. ماں حضرت رحمت اللہ علیہ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ فرضیت منسوخ ہو چکی ہے, امت کے لیے سنت ہے, مطلب تو فرضیت کے دعوے نہ دیا کرو ورنہ تو پوری امت تعجب کی چھوڑنے پر جہنم میں چلی جائے گی. پھر تو سب کے فرضیت پر تو جہنم ہی ہے. بہرحال امت نے تعجب سے بہت کچھ پایا ہے, اللہ ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام, آپ کو تہجد کا حق مل جائے. تو حضرت تشریف لے گئے اپنی بیٹی کے والدہ کا دونوں سوئے ہوئے بیٹھ گئے, بیچ میں اللہ کے نبی بیٹھ گئے. فرمایا تم نے تہجد نہیں پڑھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ہم کو سلایا اس نے سلائے رکھا, یعنی اللہ ہی نے سلائے رکھا. اللہ کے حبیب کو غصہ آیا, آپ کھڑے ہو گئے. روایت میں ہے یوں ہاتھ مارتے ہوئے نبی علیہ السلام مکان سے نکل گئے اور فرمایا ان الانسان عجولا, انسان بڑا ہی جلد باز ہے. حضور نے اشارہ فرمایا بڑوں کے سامنے بولنا نہیں چاہیے. یہ اشارہ بڑوں کے سامنے خاموش رہ جاتے, نہیں پڑھی, نہیں ہو سکی, لیکن حجت بازی اور دلائل جو ہیں اپنے. تو انسان اللہ نے جب یوں فرمایا کہ میرے بندے میں تجھے احکام تکلیفیہ دیتا ہوں, تو اس بندے نے بغیر سوچے ہوئے کہہ دیا کہ میں اسے قبول کرتا ہوں. یہ اس کی جہالت ہے, اعتراف ہے اللہ کے سامنے, اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے جہالت. تو تعالیٰ نے ان آیات میں ہماری تعریف فرمائی کان ظلوما جہولا. بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن جب سمجھتے ہیں, ویسے تو قرآن بغیر سمجھے بھی پڑھتے ہیں تو بڑی لذت آتی ہے. اسی پر میں نے ابھی اثر کے بعد ایک بات کہی کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ 12ویں یا 13ویں روزے کو اپنے سارے خلفاء کو جمع کیا اور فرمایا آج صبح صادق سے لے کر رات کی مجلس تک سب سے زیادہ قرآن کون پڑھتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور خلفاء بھی مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا انعام الحسن صاحب ہیں, کبرا ہے. فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں کون قرآن زیادہ پڑھتا ہے. مجلس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد مجلس ہوئی, اس کے بعد حضرت نے سارے خلفاء کو جمع کیا, فرمایا بتاؤ تم نے کتنا پڑھا, تم نے کتنا, ہر ایک کو پوچھتے جا رہے. پہلا نمبر آیا حضرت جی معائنہ الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جی نے کتنا قرآن پڑھا, صبح صادق سے لے کر رات تک میں سارے 62 پارے پڑے, یعنی 2 قرآن اور 2.5 پارے پورے دن. علامہ ابن القاسم صوفی تھے, آرے دنوں میں رمضان کو چھوڑ کر رات اور دن میں 8 قرآن پڑھتے تھے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت رمضان میں کون سی عبادت افضل, فرمایا وہ تو اللہ ہی نے بتا دیا, مجھے کیا پوچھ رہے ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, جب اللہ نے اس مبارک مہینے میں سب سے اہم عمل جو کیا ہے وہ قرآن کا اتارنا, معلوم ہوتا ہے تلاوت قرآن سب سے افضل ہے. رمضان میں سب سے افضل عبادت کو تلاوت قرآن. تو قرآن تو ویسے بھی پڑھنے میں بڑا ثواب ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی رؤیت و زیارت ہوئی, جس شان میں بھی ہوئی ہوگی اللہ کی رؤیت ہوئی. فرمایا اللہ آپ کے تقرب کا ذریعہ کیا ہے, فرمایا میرے قرآن کی تلاوت. فرمایا فہمن اور بغیر فہمن, فرمایا سمجھ کر کرو یا بغیر سمجھے کرو. اگر میری لکھی ہوئی کوئی کتاب پڑھتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے, سارے کائنات کے مالک کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب اس کا قرآن ہم پڑھیں گے. لیکن سمجھ کر پڑھنے میں اور لذت آتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, بہت موتی مثال. ہم روزانہ پڑھتے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. نہیں ہے یہی مضمون, تھوڑا سا بدل کر آگے
وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. اللہ باب لے آئے
تو کہیں پہلی آیت میں باب بھول تو نہیں گئے اللہ.
مضمون دونوں کا ایک ہی ہے. ایک آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنمیوں کو عزت کا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا, دوسری آیت میں بتایا جا رہا ہے جنتیوں کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف. ایک جگہ واو لائے ایک جگہ واو نہیں لائے, مضمون دونوں کا ایک ہی چل رہا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہنمیوں کا بیان ہے جہنمی مجرم ہے, اور مجرم کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیل کھانے کے قریب لا کر دروازہ کھولا جاتا ہے اور پھر دھکا دے دیا جاتا ہے. فرمایا واو اللہ نے چھوڑ کر اشارہ فرمایا یہ مجرم ہے, ان کی کوئی آو بھگت نہیں ہوگی, بالکل قریب لے جا کر جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا, اس لیے واو چھوڑ دیا. اور جنتیوں کا حال یہ ہے کہ واو لائے, اور یہ واو عربی گرامر کے اعتبار سے واو حال کا کہا جاتا ہے. اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ مہمان جب آتا ہے خصوصاً معزز مہمان تو پہلے سے دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے, اس لیے کہ معزز آ جائے پھر دروازہ کھولے گی اس کے ادب کے خلاف, اس کی شان کے خلاف. اللہ نے واو لا کر اشارہ فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا حال یہ ہے کہ پہلے سے دروازہ کھلا ہوا. قرآن جب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں نا تو ہمیں قرآنی مضامین کا پتہ چلتا ہے, اللہ اس قرآن میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے, کس اعجاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وَإِيَّاهُمْ, اور ایک جگہ کہہ رہا ہے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ, ایک جگہ کہہ رہا ہے میں تم کو بھی روزی دیتا ہوں تمہاری اولاد کو بھی دوں گا, ایک جگہ کہہ رہا ہے اولاد کو دوں گا پھر ہمارا نام بعد میں لیا کہ تم کو بھی دیتا ہوں. ابن قیم فرماتے کہ عرب میں دو قسم کے لوگ تھے, کچھ لوگوں کو اپنے ہی کھانے کے پھانپے تھے, وہ تو یہ سوچتے تھے کہ ہم ہی کھانے کے ٹھکانے نہیں ہیں تو اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے, اس بہانے سے اولاد کو مار دیا کرتے تھے. وہاں تو اللہ نے یہ فرمایا نرزقکم وإیاہم, ارے فکر کیوں کر رہے ہو تمہیں بھی دیں گے ان کو بھی دیں گے. اور بعض لوگ وہ تھے کہ جن کو یہ تھا کہ نہیں ہم کو تو مل رہا ہے لیکن اولاد کا کیا ہوگا, تو وہاں اللہ نے پہلے اولاد کا ذکر کیا نحن نرزقہم وإیاکم, ہم ان کو بھی دیں گے جیسے تم کو دے رہے ہیں. اللہ کا قرآن اس لیے کہ وہ ذات خداوندی جو ہے اس کے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں وہ ملا دینے والا قرآن, اسی لیے اس قرآن نے چیلنج کر دیا رہتی دنیا تک کے لوگوں کو لے آؤ اس جیسی آیت بھی اگر تم سے بن سکتی. ایک صورت تو بہت دور کی بات, دس صورتیں تو بہت دور کی بات, ایک آیت, اور آیت بھی بڑی نہیں چھوٹی, چھوٹی سے چھوٹی آیت. اور ہم تو عجم ہیں ان عربوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے جب قرآن اتر رہا تھا, جن کو اپنی زبان پہ ناز تھا, اور ناز کا عالم یہ ان کا حج کیا تھا, مشاعرہ ہوتا تھا تین دن, دس گیارہ بارہ مینا کی جو ایام ہے نا اس میں بڑا شاندار مشاعرہ ہوتا تھا ان کے حج میں. قرآن اس کو نقل کر رہا, وہ حج کرتے تھے تو تالیاں بجاتے, یہ ان کا حج تھا, اور مشاعرہ رکھتے تھے, اور مشاعرے میں جس کے اشعار سب سے اعلیٰ ہو اس کو ایوارڈ یہ ملتا تھا کہ ایک سال تک کعبۃ اللہ میں اس کے اشعار کو لٹکایا جاتا تھا, یہ ایوارڈ تھا اس زمانے کا. ایسے سات کچھ قصیدے ہیں, سات نظمیں ہیں جو بڑی اونچے درجے کی ہے اس زمانے کے اعتبار سے, فصاحت کے اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے, ان کو باقاعدہ کعبۃ اللہ میں لٹکایا گیا تھا. ہمارے مدرسوں میں وہ پڑھایا بھی جاتا ہے عربی فصاحت سکھانے کے لیے, جس کو کہا جاتا ہے سبا معلقہ. سبا کا معنی سات اور معلقہ کا معنی وہ لٹکائے ہوئے اشعار, یہ سبا معلقہ وہ کتاب ہے. ان لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے, اور ایک سورت بنا کر لائے تھے وہ لوگ, ابن قیم نے ایک سورت نقل کی تو وہ سورت بنا کر لائے تھے الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وذنب کثیر, ہاتھی ہے ہاتھی کیا کہنا ہاتھی کا, لمبی سونڈ ہوتی ہے چھوٹی دم ہوتی ہے. یہ سورت بنا کر لائے, ہمارے وہاں کا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں قرآن الحاق الحاق وما ادراک ما الحاق، حق کا کیا ہے؟ وہ قیامت، تمہیں کیا معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا بچہ جوان اور بوڑھا ہو جائے گا، حاملہ اپنے حمل کو جنم دے گی، عقل مند پاگل ہو جائے گا، یہ ہے حق کا، یہ ہے قیامت۔ ایک قرآن بولتا ہے اور ایک یہ دنیا کا جو ہے صورت بنا کر کے لائے، اور بھی ایک آیت لے آئے تھے قرآن کے مقابلے میں، الطاہنات طہنا والطابخات طبقا والعاقلات عقلا والشاربات شربا، کیا ہی خوب ہیں وہ پیسنے والی، کیا ہی خوب ہیں وہ پکانے والی، کیا ہی خوب ہیں وہ کھانے والی، کیا ہی خوب ہیں وہ پینے والی۔ یہ ابن قیم نے یہ آیت نقل کیے تو ہمارے حضرت نے فرمایا اب آگے رہ ہی کیا گیا، مولانا علی مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب، حضرت نے فرمایا اب آگے رہ ہی کیا گیا، آگے بڑھا دو، الحاگنا تو حگنا والموتیا تو موتیا، بس یہی تو لفظ رہ گیا، اس کو بڑھا دو۔ اس کے مقابلے میں قرآن بول رہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، ایک ایک لفظ میں دنیا کو ہلا رہا ہے۔ یہ وہ شاہی کلام ہے جس کو اللہ نے اتارا ہے، جس کو بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تو اس کے اندر اللہ کا نور معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے معانی کو اکابر علماء کے پاس بیٹھ کر کے سمجھو گے تو اور لذت آتی ہے۔ بہرحال سورہ الضحیٰ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کو ہم اکثر نماز میں پڑھتے، مجھے اس سورت میں چند باتیں اس وقت ذہن میں آ گئے، میں نے کہا لو اسی کو کہہ دوں جو میری زندگی کا اور سارے بھائیوں کی زندگی کا اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اللہ نے اس سورت میں اپنے پیغمبر کو تین اپنے انعام بیان فرمائے کہ میرے نبی میں نے تم پر تین انعام کیے ہیں۔ سورت کا ابتدائی مضمون تو کچھ اور ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب اچھی طرح چھا جائے، یہ تو عام ترجمہ ہے، اور بعض صوفیہ نے عشق کے نبوی میں ترجمہ کیا والضحیٰ، قسم ہے اے پیغمبر تیری چمکتی ہوئی پیشانی، واللیل اذا سجا، قسم ہے اے پیغمبر تیرے کالے کالے بالوں کی، ما ودعك ربك وما قلى، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، ما ودعك نہیں چھوڑا، یہ ابو لہب کی بیوی کا جواب تھا، اللہ کے نبی بیماری کی وجہ سے دو تین دن تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے، تو ابو لہب کی بیوی کہنے لگی ان محمدا قد ودعه شیطانه، محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے اتارا ما ودعک ربک، میرے پیغمبر تیرے رب نے تجھ کو نہیں چھوڑا، تو یہ فکر نہ کرنا۔ وما قلا، یہ بھی ابو لہب کی بیوی کے طعن کا جواب ہے، جس نے یوں کہا کہ محمد کی مذکر اولاد مری جا رہی ہے، معلوم ہوتا ہے اس کا نسب نہیں چلے گا، مذکر سے نسب چلتا ہے، مذکر مری جا رہی ہے تو اس کا نسب نہیں چلے گا، تو اللہ نے فرمایا وما قلا، اے میرے پیغمبر میں تیرے نسب کو کاٹوں گا بھی نہیں، سب کا نسب میل سے چلاتا ہوں، تیرا نسب فیمیل سے چلاؤں گا، اور چلا نہیں چلا فیمیل سے، 1432 سال ہو گئے میرے نبی کا نسب چل رہا ہے، آج بھی سید موجود ہے، سب کا نسب قیامت میں ختم، میرے نبی کا باقی، قیامت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا نسب باقی رہے۔ فرمایا وما قلا، میں تیرے نسب کو نہیں، ایک چھوٹا بات بڑی علمی ہے، میں نیچے اتر کر سمجھاؤں، اللہ کے نبی کی مذکر اولاد کو اللہ نے بچپن ہی میں اٹھا لیا، چھوٹی سی عمر میں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو چھوٹی چھوٹی عمروں میں اٹھا لیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر تو نے نبی کی مذکر اولاد کو کیوں اٹھا لیا، زندہ رکھنا ان کو، اور اگر تجھے اٹھانا ہی تھا تو تُو نے دیا کیوں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے کہ مذکر اولاد دے کر نبی علیہ السلام کے کمال انسان کو ثابت کروائے، میرا نبی کامل طاقت والا ہے، کمال انسان کو ثابت فرمائے اور اولاد کو اس لیے اٹھا لیا کہ یہ خاتم النبی ہے، کہیں امت کا کوئی فرد آپ کی اولاد کو نبی نہ بنا لے تو ختم نبوت کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اولادوں کو بھی اٹھا لیا. یہ بہت جامع جواب ہے. یہیں سے یہ معلوم ہو گیا کہ جب نبی کی اولاد کو اس بنیاد پر اٹھا لیا کہ سلسلہ نبوت میں کوئی انگلی نہ اٹھا لے اور ختم نبوت کا مسئلے میں کوئی آپ کی اولاد کو نبی نہ بنا لے، تو پھر مسیلمۃ الکذاب اور مسیلمۃ البنجاب یہ کہاں سے نبی بن سکتے ہیں؟ یہ دونوں کو نبوت کیسے مل سکتی؟ قیامت تک ثلاثون دجالون کذابون، 30 جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے. اللہ کے نبی فرما رہے وہ سب جھوٹے ہوں گے، میں نبی ہوں اور مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، ولا نبی بعد، میرے پاس کوئی نبی نہیں. تو فرمایا میں تیرے نسب کو منقطع بھی نہیں کروں گا. آگے کچھ باتیں نصیحت کے طور پر فرمائی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں. اس کو میرے نبی نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا کہ کسی کو جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جاوے یہ 10 دنیا سے بہتر ہے. اب کوڑا کتنا ہوتا ہے؟ ایک رسی تو ہوتی ہے. اتنی جگہ کسی کو مل جائے یہ 10، اس لیے کہ 10 دنیا ملنے کے باوجود فانی ہے اور وہ باقی ہے، تو باقی چیز تھوڑی ہو وہ افضل ہے ختم ہونے والی چیز کے مقابلے میں. اس کو فرمایا وللآخرت خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضى، میرے پیغمبر میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو نبی اس آیت کے جواب میں فرماتے ہیں، مسلم شریف میں کتاب الایمان میں الفاظ ہیں، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک مومن امتی جنت میں نہ چلا جائے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب اتنے ازدحام میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو میرے نبی 3 جگہ بتا رہے، فرمایا یا تو مجھے حوض کوثر پر تلاش کر لینا، میں وہاں امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں، وہاں نہ ملوں تو جہاں میزان میں اعمال تولے جاتے ہوں گے میں وہاں کھڑا ہو کر دعا کر رہا ہوں گا، اے اللہ میری امت کے مومنوں کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، اور اگر وہاں بھی نہ ملو تو مجھے پل صراط پہ تلاش کر لینا، میں وہاں کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہوں گا اللہم سلم سلم، اے اللہ میری امت کو صحیح سلامت گزار دے، یہ گرنے نہ پائیں. جس نبی کو اپنی امت کے باب میں اتنی فکریں ہیں، اس امت کا حال یہ ہے کہ اس امت نے اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنی رضامندی کے ساتھ اپنے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے اور اس پر خوش ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ نے اپنی رضامندی کو چھپا دیا ہے اس نبی کی اتباع میں. کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو گے؟ فرمایا میری محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو. اس نبی کا مقام کیا ہے؟ سوال ہوتا تھا کہ اللہ مکہ والے اتنا ستا رہے ہیں پھر بھی تو عذاب کیوں نہیں اتار رہا ہے مکہ والوں پر؟ اللہ نے اس اشکال کے جواب میں قرآن میں آیت اتاری، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب تیرے ہوتے ہوئے میں تیری امت کو ہلاک نہیں کروں گا. اس نبی کا مقام تو دیکھیں، ما کان اللہ لیعذب، آپ ہیں اور میں آپ کی امت کو ہلاک کروں. اب اس پر سوال ہو گیا، فرمایا کہ اچھا آپ نہیں ہیں تو پھر اس امت کا کیا ہوگا؟ آگے جملہ بتا دیا، وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، میرے محبوب اگر تو نہیں بھی رہا تو تیری امت تیرے تابع بن کر اگر استغفار کرتی رہے گی تو میں ان استغفار والوں کے صدقے میں تیری امت کے گنہگاروں پر عذاب نہیں اتارتا. وما کان اللہ لیعذبہم، ہم جو جی رہے ہیں نا یہ چند استغفار والوں کے صدقے میں جی رہے ہیں، جو اللہ کے صالح بندے ہیں اس زمین پر جو اللہ سے استغفار کر رہے ہیں ان کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں، ورنہ ہماری کھوکھلی زندگی کا پتہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، خود ہی سوچ رہے ہیں کہ میں کہاں چلا. وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، استغفار کرتے رہیں گے تو تعالی شان و فرماتے ان کے صدقے میں میں تیری امت کو بچا لوں گا. بہرحال اس نبی کا اتنا اونچا مقام فضائل اعمال کے فضائل درود میں دیکھ لینا، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے وہ بحث فرمائی ہے فضائل درود کے اندر، ہماری طبیعتیں ہل جاتی. فرمایا کہ اللہ نے جب آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، صلوات و سلام بھیجو. تو صحابہ نبی کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سلام تو ہم کو معلوم ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، لیکن سلام کیسے بھیجا؟ اللہ تو ہمیں سلام کا بھی لفظ کہہ رہا. تو نبی نے کیا بتایا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، بخاری شریف کی روایت میں یہ درود بتایا. اللہم صلی علی محمد کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ اللہ ہم کو کہہ رہا ہے صلو، اے لوگوں تم بھیجو میرے نبی پر، اور ہم نے اللہم صلی علی محمد کہہ کر کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے حوالے کر دیا. تو ہم نے آیت پر عمل کہاں کیا؟ ہم نے تو کچھ بھیجا ہی نہیں، ہم نے تو اللہ کے حوالے کر دیا. اے اللہ تو رحمت اتار، یہ سوال ہوتا ہے. حضرات محدثین نے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا نبی نے جو درود شریف ہم کو سکھایا یہ نبی اپنی طرف سے نہیں بولا، اللہ ہی نے بتایا. اس نے کہا کہ تیری امت کو یہ بتا. اب ہم سوال کریں گے اللہ سے کہ اللہ جب تو ہی اتارنے والا تھا، تیرے ہی حوالے پھر کرنا تھا، تو تو نے ہم کو پہلے حکم کیوں دیا؟ ہمارے محدثین اس کا جواب دیتے، فرمایا کہ میرے پیغمبر میں تیری امت کو نوازنا چاہتا ہوں، اس لیے امت کو حکم تو دیا لیکن تیری امت تیرے مقام کو نہیں پہچانتی، اس لیے تیری شان کے مطابق تجھ پر رحمت نہیں بھیج سکتی. تیری امت کو کہہ دے میرے حوالے کریں، میں تیرے مقام کو جانتا ہوں، تیری شان کے مطابق میں اتار ہوں. فضائل درود کی شروع ہی میں حضرت نے یہ بحث فرمائی، فرمایا میرے حوالے کرو. اچھا اے اللہ ہم نے تو تیرے حوالے کر دیا، تو بھیج رہا ہے رحمت تو ہم کو کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں نوازنا ہے اسی لیے تو میں نے تم کو حکم دیا. کیا نوازے گا؟ فرمایا اگرچہ اتاروں گا تو میں، لیکن تم نے جو کلمات پڑھے ہیں نا میں ان کلمات درود پر تمہارے 10 گنا معاف کروں گا، 10 درجات بلند کروں گا اور نبی کا تقرب نصیب کر دوں گا. بہرحال یہ وہ نبی ہیں جو اس امت کے لیے بہت تڑپا ہے. اس نبی پر اللہ اپنے 3 انعامات بیان کر رہے ہیں، الم یجد کا یتیمن فآوا، میرے پیغمبر آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا، سہارا دیا، پہلے دادا کے دل میں محبت ڈالی، پھر چچا کے دل میں محبت ڈالی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ضالت کا ڈکشنری میں ترجمہ دیکھو گے تو عربی ڈکشنری میں ترجمہ ملے گا گمراہ، ضالن کا ترجمہ گمراہ. لیکن ہمارے حضرت عبدالثانی رحمۃ اللہ علیہ اتنا پیارا ترجمہ فرماتے ہیں شان نبوت کے مطابق، تاکہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو. ہم تو ان لوگوں کو جو گستاخی رسول کہتے ہیں ہمارے اکابر کو، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں ہمارے اکابر کے جملوں کو پڑھو جتنی محبت اور پیار ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، میرے محبوب آپ ناواقف تھے، ہم نے آپ کو علم دیا، گمراہ ترجمہ نہیں، ناواقف تھے ہم نے آپ کو علم دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ غریب تھے، حالات آپ کے اچھے نہیں تھے، تندرست تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنایا، کیسے؟ خدیجہ سے نکاح کرا کر خدیجہ کے دل میں وہ محبت ڈال دی کہ خدیجہ نے سارا مال قربان کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سا کوئی مسئلہ کہہ دیا، بخاری شریف میں یوں کہہ دیا کہ کیا اس بری کو یاد کرتے رہتے ہیں جس کے گال پشکا گئے تھے، جس کو مرے ہوئے لمبا زمانہ گزر چکا، وہ جیسی جوان آپ کو مل چکی ہے، اس کی سہیلیوں کو اب بھی آپ کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو گوشت بھیجتے ہیں، یہ سوکنوں کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ جملے کہے، حضور نے فرمایا، عائشہ میری خدیجہ کے باپ میں کچھ نہ کہو، اس نے میرا تب اقرار کیا جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اس نے اپنی دولت کو میرے قدموں میں تب ڈالا جب کوئی مجھے بلاتا نہیں تھا، اس نے اپنے گود میں سہارا تب دیا جب میرے مارنے کا لوگ پلان بنا رہے تھے۔ فرمایا اسی لیے عائشہ کو جبریل نے سلام کہا، بخاری کی روایت میں جبریل نے کہا اپنی عائشہ کو میری طرف سے سلام کہیے، لیکن خدیجہ کو اللہ نے سلام کہا، حضرت خدیجہ کو، بخاری کی روایت میں عائشہ جبریل آئے فرمایا اللہ آپ کی خدیجہ کو سلام کہتا ہے، خدیجہ فہیمہ زکیجہ، کیسا جواب دیتی ہے، ہمارے جیسی ان پڑھ گاؤں یہ سب عورتیں ہوتی تو کہتی وعلیکم السلام، کیا جواب دیا حضرت خدیجہ نے، یا رسول اللہ میں اللہ کو کوئی دعا تو ہی دوں گی وعلیکم السلام سے، ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلامتی دینے والا ہے، کیسا صحیح مانا، کیسا فقی جانا، عقل مندانہ جواب دیا، فرمایا اللہ نے میری خدیجہ کو وہ مکان جنت میں دیا ہے کہ ایک روایت کے مطابق 30 میل اور ایک روایت کے مطابق 30 سال اگر گھوڑا دوڑاتے رہو میرے خدیجہ کا مکان ختم نہیں ہوگا، یہ وہ قربانیاں ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، خدیجہ نے سب کچھ نچھاور کر دیا، بلکہ پہلی وحی کے موقع پر جب حضرت آئے اور یوں فرمایا خدیجہ زملونی مجھے چادر اڑاؤ نا، بہت گھبراہٹ ہے، مجھے اس طرح کا مسئلہ وہاں گھر میں پیش آ گیا، کوئی آیا مجھے زور سے دبایا، لمبا چوڑا واقعہ پیش کیا، تو فرمایا یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ بعض محدثین ہیں حدیثوں کو کیسے کھولتے، ہمارے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی حالت کر کے حضرت خدیجہ کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ اب ایمان کی دعوت پہلے اسی کو دینا ہے جو گھر کی عورت ہیں، اگر اچانک کوئی بات ظاہر کر دی تو ممکن ہے خدیجہ انکار کر دے، لیکن پہلے ہی مرحلے میں خدیجہ نے یوں کہہ دیا، اے میرے محبوب و سرکار، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، آپ یتیموں کا تعاون کرنے والے، آپ بے قصوں کا ہاتھ پکڑنے والے، آپ اپاہجوں کی مدد کرنے والے، آپ حق کے لیے لڑنے والے، اور جن کے یہ صفات ہوتے ہیں اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کیسے عجیب صفات خدیجۃ الکبریٰ اپنے حبیب کے، اور یہ صفات نبوت کے بعد کے نہیں، نبوت سے پہلے کے ہیں۔ آج اتنا بھی اسم ربک الذی لے کر آئے، خدیجہ ان الفاظ میں تعریف کر رہی ہے، تو یہ اخلاق آج آ گئے تھے، یہ اخلاق پرانے تھے، نبوت سے پہلے کے۔ فرمایا ہمارے تمہارے اوپر یہ 3 انعام ہیں، ان انعام کی قدر کرنا، قدر کیسے کرو گے؟ دیکھو اپنے محسن کو محسن سمجھو، اپنے محسن کو محسن سمجھو۔ ایک بات مجھے ابن قیم کی یاد آئی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب نے پہلی دعوت کے موقع پر اللہ کے حبیب کو فرمایا تبل لک یا محمد علی ہذا جماعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جاوے تو ہلاک ہو جائیں، تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا کہ باپ کے مذہب کو چھڑا ہے، بد دعا دینے والا کون ہے؟ چچا ابو لہب بد دعا دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب یہاں ہونا یوں چاہیے تھا کہ اللہ کے حبیب کو اللہ یوں کہہ دیتا میرے پیغمبر تو بھی بدعا دے دے، لیکن اللہ نے بدعا اتاری قرآن میں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، یہاں کل ہونا چاہیے تھا پہلے، کل میرے پیغمبر آپ بھی کہہ دیجئے، آپ بھی بدعا دے دیجئے، اور اس سے پہلے تین صورتیں کل والی ہے بھی، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرما، یہاں بھی اللہ یوں کہتا قل، یہ تجھے بدعا دے رہا ہے، تم بھی اسے بدعا دے دو، تبت یدا ابی لہب، قل نہیں لائے یہاں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی یہ تیرا چچا ہے، بچپن میں تو نے اس کی روٹی کھائی ہے، ہائے قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے، تیری پیدائش پر اس نے اپنی سویبہ نامی باندھی، آزاد کر دی تھی ابو لہب نے خوشی میں، تجھے اٹھا اٹھا کر پھرا ہے، تجھے کپڑے پہنائے، اگر تو بدعا دے گا تو شاید امت کا کوئی فرد یوں کہتے یہ کیسا نبی ہے جو اپنے محسن کو بدعا دے رہا ہے، میرے پیغمبر تجھے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں، میں سیدھے بدعا اتارتا ہوں، تبت یدا ابی لہب، ابن قیم فرماتے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ محسن کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی بھی احسان فراموشی نہیں ہو، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ فرعون کی تبلیغ کرو، چلے ہیں، اللہ نے حکم اتارا قولا لینا، نرم بات کرنا، آنکھیں مت دکھانا، غصہ مت کرنا، آستین مت چلانا، اللہ اکبر، وہ خدائیت کا دعوے دار اور اللہ تو مجھے کہہ رہا ہے نرم بات کرنا، یہاں بھی ابن قیم فرماتے ہیں موسیٰ تو نے اس کے گھر کی روٹی کھائی تو وہیں بڑا ہوا ہے، پروان چڑھے ہیں تجھے، یہ احسان کے خلاف ہوگا کہ تو آنکھیں بتائے اس کو، ان دونوں واقعے سے قرآن یہ بتا رہا ہے اپنے محسن کے احسان فراموشی نہ کرو، اللہ کرے کہ اولاد کو یہ سبق سمجھ میں آ جائے، آج کے جوانوں کو یہ سبق سمجھ میں آ جائے جو اپنے ماں باپ کے باغی بنے ہوئے، جو اپنے بڑے بھائی کے، اپنے بڑی بہن کے اور اپنے محسنوں کی بغاوت پر اترے ہوئے، بلکہ آج کا نوجوان یہ کہتا ہے میرے ماں باپ کے کیا احسان، وہ تو اپنی مرضی نکال رہا تھا، میرا تو آنا مقدر تھا، اللہ اکبر، جس کی زبان سے یہ جملہ ہے وہ اللہ کے نبی کے کلام کو پڑھ لے کہ وہ جنت بنا رہا ہے یا جہنم بنا رہا ہے، ہماری اولاد کاش کی ان باتوں کو سمجھے، بہرحال اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میرے تین احسان، تمہیں تین کام کرنے، یتیم کو نہ جھڑکنا، ایک صحابی نے حضور سے پوچھ لیا یا رسول اللہ دل میں سختی ہے کیسے دور ہو، فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھرایا کرو، اللہ دلوں کی سختی کو دور کر دے گا، فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تقهر، بہت ضعیف تاریخی روایت ہے، بہت ضعیف، لیکن تاریخ میں بیان کی ہے اہل تاریخ نے کہ پیغمبر عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ ویسے ہی رو رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد پوچھا بیٹے کیوں رو رہے، فرمایا میرے باپ احد میں شہید ہو چکے اور میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، میری کفالت کا کوئی نظام نہیں، میں سب بچوں کے کپڑوں کو دیکھ کر رو رہا، حضرت اس کو گھر لے گئے اور بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اس کو تیار کر، حسن و حسین میں سے جس کے کپڑے فٹ ہوتے ہیں اس کو پہناؤ، میں اس کے تیار ہونے تک، اس کے غسل تک انتظار کروا، عجیب، مولانا علی میاں صاحب نے اس پر لکھا ہے، فرمایا ساری دنیا نبی کا انتظار کر رہی ہے اور نبی یتیم کا انتظار کر رہا ہے، جب بچہ تیار ہو گیا تو اپنی گود میں اٹھا کر کے حضرت لے چلے اور فرمایا بیٹے میں تیرا باپ بن جاؤں تو کیا خوشی ہوئی ہوگی اس بیٹے کو، فرمایا فاما الیتیم فلا تقهر، یتیم کو نہ جھڑکو، واما السائل فلا تنہر، مانگنے والوں کو نہ جھڑکو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اس کے اندرونی حالات سے تم واقف نہیں ہو، بہت بری ہے یہ بات کہ کسی غریب کا رشتہ دار کا آپ پر خط آئے اور آپ یہ کہہ کر ٹال دو کہ اس کو تو عادت ہے، واما السائل فلا تنہر، کسی سائل کو نہ جھڑکنا، واما بنعمت ربك فحدث، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت علم جو ہے اس کو بیان کیجیے، لوگوں میں پھیلائیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ حقیقت میں نبی تو تھے ہی ادا کرنے والے, نبی کو کہہ کر امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. اللہ امت کو ان تعلیمات پر مجھ کو آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم. اللہ